busy fog. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا.
آواز تھوڑی بلند کریں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا.
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا.
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
عين کا مخرج صحیح کیجیے. عين کسی بھی حرف کو جب نکالنا چاہیں تو اس کو ساکن کر کے اس کے پہلے با کے اوپر زبر لگا دیجیے تو وہ حرف خود بخود پتا چل جائے گا کہاں سے نکل رہا ہے. با سب لوگ پڑھ رہے با با ہے نا. یمتیر کو یہ ہے فروٹ. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
ويؤتي كل ذي فضل فضله. یہ زواد نہیں ہے یہ قاد ہے. سلسا اردو میں زواد پڑھی جاتی ہے عربی میں اس کو قاد پڑھتے ہیں. زواد نہیں قاد. دال بن گئی ہو. دال اور قاد میں فرق یہ ہے کہ دال کی آواز ہلکی ہوتی ہے اور قاد کی آواز ہیوی ہوتی ہے. دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانت کی جڑ سے نکلتا ہے اور قاف زبان کی کروٹ اور کسر کے جو دانت ہیں اوپر والے یا ادھر کے دانت جو اوپر والے ہیں ان کی جڑوں سے رگڑ کھا کے نکلتا ہے. یہ فرق فاپولہ فاپولہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں. بولا ہے سو بولا ہے, ہاں یاد رکھیے, زہاد نہیں ہے, اردو میں زہاد پڑھتے اس کو. وَيُؤْذِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يثنون يثنون نو سیم یثنون زبان لگائیے اچھا جیسے میں کروں گا ہاں کہ یہ یثنون یہ اور زال دونوں کا پروناؤنسیشن ہے یثنون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.
تو آپ نے سین کو بھی سواد سے پڑھنا شروع کر دیا لیس لیس, سین میں ہلکی سی سیٹی ہوتی ہے لیس نو پھر سے بنے آپ لیس یہ سین ہے یہ تا نہیں ہے لیس ہاں. الا حین یستغشون ثیابهم سب لوگ شرما رہے ہیں پڑھنے کے لیے سب شرما رہے ہیں شرمائیے نہیں شرمائیے نہیں. قرآن پاک کا اگر ایک حرف بھی صحت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو مغفرت کا ذریعہ ہے. الا حین یستغشون ثیابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
وَالْأَرْضَ
في ستة أيام وكان عرشه على الماء على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم اس سے پہلے والی سورت سورہ یونس شریف تھی اس سورت کا نام سورہ ہود شریف ہے یہ بھی مکی ہے یعنی یا تو ہجرت سے پہلے اتری یا مکہ میں اتری اس کی کچھ آیتوں کے تعلق سے مفسرین نے دو چار باتیں یوں بیان کی ہیں کہ بعض آیتیں مکی نہیں بلکہ مدنی ہیں جس کا ذکر آگے چل کے انشاءاللہ آئے گا اس میں 10 رکوع 123 آیتیں اور 1600 ورس کلمے اور 9567 حروف مس لٹرس اس حدیث کی اس سورت کی جو خوبی ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتری تو حضور کے اوپر کمزوری اور بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو گیا. کیا؟ کمزوری اور بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے کہ حضور میں ایک بیک کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو سورہ ہود، قد شیبتنی ہود و اخواتی کا، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کی طرح کی اور دوسری سورتوں نے، یعنی سورہ واقعہ، سورہ عما تسالون اور ادھر شمس و کورت، ان چار سورتوں کا خصوصاً ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان سورتوں کے اندر آخرت کا ذکر اور اس کا عذاب، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے محشر کے میدان میں باز پرس کس قدر شدید شدت اور عجیب لب و لہجے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اس کو گہری نگاہ سے پڑھیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ اکبر، سوچے کہ کتنی اہم سورت ہوگی. خیر، سورہ یونس اور سورہ ہود کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ باتیں دونوں میں ایک ہی کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ماحول اور فضا دونوں کی ایک ہی ہے. مکہ مکرمہ کا وہ انوائرمنٹ جو سورہ یونس پہ جھلک رہا ہے، وہی ٹھیک ٹھیک سورہ ہود میں. جن مثالوں کے ذریعہ قرآن مقدس سورہ یونس میں قرآن پاک نے گفتگو کیا ہے، انہی مثالوں کے ساتھ تھوڑا سا بڑھا کر کے سورہ ہود کے اندر بھی جا دیا ہے. لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ سورہ یونس کے اندر جو طرز تکلم ہے، استھائرا تھاکن، بولنے کی ادا جو ہے وہ تھوڑی نرم ہے، لیکن سورہ ہود کے اندر طرز تکلم بڑا سخت ہو چکا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، آپ نے ایک بچے کو ایک بار اس کی غلطی پر سمجھایا، دوبارہ جھڑکا، تیسری بار سختی کی، چوتھی بار کیا کریں گے؟ پیار کریں گے، پٹائی کر دیں گے، ہے نا؟ تو مسلسل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت، قیامت، اللہ، رسالت، نبوت، توحید، الوہیت، حشر، بادل، موت، اس کا بار 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 ذکر کر رہے ہیں، اور رب کریم اپنے حبیب کی زبان پر بار 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 ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب لہجہ سخت ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایک اور بھی تعلق اور فرق ہے کہ سورہ یونس شریف کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اجمالاً بیان کی گئی، تھوڑے تھوڑے واقعات بیان کیے گئے، لیکن سورہ ہود شریف کے اندر تفصیل اور ڈیٹیل بیان کی گئی. وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا چھوٹا سا، تین آیتوں میں یا چار آیتوں بیان کر کے ختم ہو گیا. یہاں سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اتنا ڈیٹیل ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل ہم کو نہیں ملے گا، فرق پڑتا ہے نا. اور ایک اور بڑا بہترین فرق جو ہے، جو سورہ ہود کے لانے کا یہاں مقصد ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ بہت پہلے کے پیغمبر ہیں، ان کا ورود اور ان کی جائے تبلیغ سیریا، شام، یہ شام کی سرزمین پر نبی بنا کے بھیجے گئے. اور حضرت ہود علیہ السلام یمن کی سرزمین پر نبی بنا کے بھیجے گئے. اور یمن عرب میں پڑتا ہے. یمن اب تو خیر سبھی عرب ہو گیا, آپ کو تاریخ سمجھنے کوئی دقت ہوگی. اس وقت عرب کا جو خطہ تھا وہ شام اس میں داخل نہیں تھا, شام خارجی عرب تھا. تو سب سے پہلے پیغمبر کی حیثیت سے عرب کی سرزمین پر جس عظیم ذات کا تعارف ہوا وہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام. سمجھا رہا ہے نا؟ تو اسی بنیاد پر یہاں پہ سب سے پہلے اور دیگر پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بجائے حضرت ہود کا ذکر پہلے کیا گیا. اچھا عجیب عجیب سی بات ہے, آپ دیکھیں گے یہاں پہ پیغمبروں کے نام سے منسوب سورتیں, سورہ یونس پہلی سورت ہے, اس کے بعد پھر سورہ ہود یہ جس کو آپ نے پڑھا پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے, اس کے بعد سورہ یوسف شریف ہے, پھر بیچ میں ایک سورت کا ناوا ہے, دو سورت کا ناوا ہے, اور پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہود بن شالف عبداللہ بن ربا بن خلود بن عوس بن یرم بن سام بن نور. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے ساتویں پشت میں آتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ساتویں پشت میں آتے ہیں. یہ ہے نسب نامہ. اس کا ذکر کیفیات پوری آگے آ رہی, لیکن چونکہ سورت کی ابتدا اس بنیاد پر تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے. آپ نے کافی دن تک لوگوں کو دین کی دعوت دی, اللہ کی طرف بلاتے رہے, حق بات کی طرف بلاتے رہے, لیکن لوگوں نے سن سن کر کے انسنی کر دیا. بڑی مشکل اور مشقت سے کل 4,000 یا 3,000 کے درمیان افراد نے ایمان قبول کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عذاب اتارا. جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے تھے اس کو قوم عاد کہتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے ہم قوم ہود کو بھیجا. چنانچہ طوفان یہ عذاب اترا, اور عذاب بھی عجیب طریقے کا تھا, شدید قسم کی آندھی آئی, بہت زبردست آندھی. اس آندھی کا حال یہ تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ بالکل گرم ہو جائے, ایک دم گرم ٹمپریچر ہائی, اور تھوڑی دیر میں بالکل وہ ٹھنڈی ہو جائے. عجیب صورت تھی. چلتے چلتے ایک لہر آئی تو بالکل گرمی سے لوگوں کو بھون دیا, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری لہر جب آئی تو بالکل اس نے برف بنا دیا. اس آندھی کا حال یہ تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ہوا ان کے ناک کانوں سے گھستی تھی اور جسم سے نکلتی تھی کسی کی تھی. لیکن کرم الہی ملاحظہ فرمائی کہ جو لوگ آپ کے پیروکار تھے وہ ان کے لیے بالکل اسی طرح سے تھی جس طرح صبح کے وقت نسیم سحری چلا کرتی تھی. صبح کی ہوا دیکھی آپ لوگوں نے, نہیں جانتے اس لیے کہ سونے والے کیا جانیں گے, فجر پڑھتے تو پتا چلتا کہ صبح کی ہوا کتنی ہے نا. نصیب سحری بڑی خوبصورت پھول, ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی ہلکی مست خرامی کرتی ہوئی چلتی ہے, لیکن کوئی ہلکے ہلکے انداز میں پنکھا چل رہا. اسی لیے شورا نے نصیب سحری کا بڑا ذریعہ ہے نا. گاؤں میں ناخواں حضرات بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. حضرت جامی فرماتے نصیبہ جانب بتہا گزر کن دے احوال محمد را خبر کن, اے صبح کی نسیم بتہا کی طرف چلی جا اور ہم احکام کو حضور کے پاس بیان کرتے ہیں. تو نصیب ساحل تو وہی ہوا وہی پہ گزرتی تھی, جب کافروں کے پاس سے گزرتی تو تباہی مچا دیتی تھی, مکانات اڑا دیتی, ان کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیا. اور صورت یہ ہوتی تھی کہ جب پیٹ میں جسم کے اندر ہوا جاتی تو غبارے کی شکل میں اوپر لے جاتی, اڑا کے پھٹک دیتی تھی, مر جاتے تھے. اور وہی جو لوگ مارنے والے تھے ان کے بغل سے گزرتے تو جیسے لگتا تھا کہ نصیب سحری چل رہی ہے نا. عذاب جن پر آیا وہ 25,000 تھے, یعنی اس سے پتا چلا, کیونکہ اس سے پہلے گزر بھی چکا اور آگے بھی آئے گا کہ حضور سے پہلے کے نبیوں کا جو دائرہ عمل ہوتا تھا وہ پھیلا ہوا نہیں بلکہ سمٹا ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ یہ مخصوص جگہ کے لیے مخصوص پیریڈ کے لیے نبی بنا کے بھیج جاتے تھے. لیکن ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ مخصوص نہیں ہے, مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک, اور ان کے دور پاک سے لے کر کے قیامت تک اس وقت تک کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس وقت. اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے, اور اگر کوئی نبی اپنے آپ کو بن کے پیش ہے تو وہ جانے, ہم کو اس میں کیا بولنا ہے. بھائی درد کسی کو پیدا ہوا تو ہم سے کیوں پوچھا جائے گا, تو کوئی درد کیوں ہوا ہے, وہ کیوں نبی بنا, اس سے پوچھا جائے گا کیوں نبی بنے. یہ ہے اس کے حکایات اور واقعات. اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے آگے چل کر, حضرت نوح کا, حضرت ہود کا, حضرت شعیب کا, حضرت لوط کا, حضرت ابراہیم کا, ان تمام حضرت موسیٰ کا, یہ اسی لیے کہ تاکہ مکہ مکرمہ کے وہ کفار و مشرکین جو اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور اسلام کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ان واقعات کو سنا کر کے ان کو تنبیہ دی جائے کہ اگر تم نے حق بات کو قبول کیا تو جس طرح اس سے پہلے کے نبیوں کی امتوں میں نہ ماننے والوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس سے مختلف تم نہیں ہوگے, اسی طرح تمہارے ساتھ کے ساتھ ہوگا. لہذا ڈرو بچو, اور عقل مندی کی بات یہی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے آدمی سمجھ جائے. چلیں الف لام را, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں, مقطعات قرآن پاک کی آیتیں تین طریقے کی ہوتی ہیں, بیان ہو چکا ہے, لیکن کچھ شاید نئے لوگ ہیں کچھ نئی بات مل جائے گی ان کو, آپ لوگوں کو کا جو ہے وہ آموختہ ہو جائے گا, اس کو آپ ریویو کر لیں. قرآن پاک کی آیتیں تین طریقے کی ہوتی ہیں, مقطعات, متشابہات, محکمات, ہے نا. مقطعات جیسے الف لام را یہ ہے, یعنی مقطعات سے کہتے ہیں کہ لفظ تو ضرور ہے لیکن اس لفظ کا نہ معنی پتا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہوگی, اور نہ اس کی مراد پتا ہے کہ کہنے کا مطلب کیا ہے, یہ بھی نہیں معلوم ہے. یہ مقطعات ہوتے ہیں. متشابہات یہ ہیں کہ لفظ بھی ہے اور اس کی میننگ کی بھی جاتی ہے لیکن مراد کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی, مطلب کیا کہنے کا ہے. جیسے اسی میں آگے ایک آیت متشابہ, آیت متشابہ کا جز آ رہا ہے, وکان عرش والماء, اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. کیا مطلب, لفظ کے معنی تو ہو گئے, مراد کیا ہے, مطلب کیا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. کیا مطلب اس کا ہے, جس طرح سے پانی کے اوپر کشتی ہوتی اس طرح تھا, کیسا تھا کچھ پتا نہیں, مفسرین بھی یہاں پہ بند ہو گئے تھے, ہے نا, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور تیسری ہوتی ہے اس کو محکمات کہتے ہیں. محکمات یہ ہے کہ لفظ بھی ہے اس کی میننگ بھی کی جاتی ہے اور مطلب کہنے کا کیا ہے مراد کیا ہے وہ بھی پتا ہے نا. مقطعات اور متشابہات کے علاوہ پورا قرآن محکمات ہے. آپ حضرات کے کچھ اتر رہا ہے دماغ سے کہ نہیں, اب وہ یاد آ جائیں گے یاد آ جائیں گے, عالموں کے پاس بیٹھا کریں گے انشاءاللہ یاد آ جائیں گے, پوچھتے رہیے بیٹھتے رہیے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گی. تھوڑی نہیں چھ مہینے میں ایک دن آئے اس کا سوچا کہ پورا قرآن حفظ کر کے جائیں, میں تو ایسا وہی ہوں نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو ڈالو تو گھر والا حافظ ہو جائے, حافظ ہو جائے. یہ تو اللہ کے خاص بندوں کی ادائیں ہیں, تو حد درجہ گنہگار خرابہ کی بیٹی گناہوں میں مستفر ہے. یہ مقطعات ہوں گے, مقطعات کی میننگ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں. عجب بات ہے, جبریل امین وحی لے کر کے اترے اور عرض کیا الف لام میم الف لام غا ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. حضور میرے فرماتے ہیں میں نے جان لیا, جبریل امین کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اللہ کا پیغام لے کر کے آنے والا فرشتہ نہیں جان پاتا ہے. اور جبریل امین حضور نے کیا کہا, میں نے جان لیا. مثال دے کے سمجھا دوں فور سمجھا جائے گا, ہے نا. آپ کے دوست نے آپ کو ایک انولپ بھیجا, اس پر صرف آپ کا ایڈریس ہے, اوپر بھیجنے والے انڈر کا ایڈریس ایک ہوتا ہے خطوط پہ نا, پوسٹمین لا کر کے آپ کو دے جاتا ہے, کچھ بھی بول رہا ہے اسے ڈال کے چلا گیا وہ, یا لیکن اس نے آپ کے ہاتھ میں لیا آپ دیکھا مسکرانے تھے, آپ نے دیکھا ہو مسکرانے لگے. خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر کہتے تھے بات کیا ہے کسنے لگے, تب اس نے یہ جان لیا, معلوم ہوا کہ معاملہ پہلے طے تھا. سبحان اللہ, اللہ جل شادہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آبور کو تخلیق فرمایا پیدا کیا, اسی وقت وہ ساری علوم عطا فرما دیے تھے, اسی وقت وہ سارے علوم عطا فرما دیے تھے. جب اس وقت سارے علوم عطا فرما دیے گئے تو اب اگر جب ہم کہا اسلام ہوا اور حضور فرمائے میں نے جان لیا تو استحالہ کیا ہے, ہے نا. سبحان اللہ, کتاب الاحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں, پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے. کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے. یہ جو اتر رہی ہے کتاب, جو قرآن اتر رہا ہے, اس کے اندر صرف اور صرف حکمت کی بات ہے. آرٹیکل لکھنے والے حضرات قلمکار جانتے ہیں کہ مضمون کی اہمیت اور اس کی افادیت کب اور کیسے محسوس ہوتی ہے. ایک اچھا رائٹر وہ اپنے مقالے کے اندر, اپنے آرٹیکل کے اندر حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی زائد بات نہ آنے پائے جس سے میرے مقالے کا وزن گھٹ جائے, میرے آرٹیکل کا وزن گھٹ جائے. لیکن ایک ایسا آدمی جس کو ادبی ذوق جس کا نہ ہو, وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے اپنے خط میں, چھوٹی بات کو بڑی بنا کے لکھ سکتا ہے, جو کئی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس کا کوئی لنک نہیں اور کوئی ایسی بات ہوگی جس کو بدلانا چاہیے اس کو صاف اور صحیح لفظوں میں, اس کو وہ اتنا توڑ موڑ کے پیش کر دیتا ہے کہ مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. تو پتا چلا کہ ایسی تحریروں میں کچھ باتیں زائد ہوتی ہیں, ان کو نکالا جاتا ہے, اسی لیے آڈٹ کیا جاتا ہے, اسی لیے نقد ہوتا ہے, تنقید کی جاتی ہے کلاموں کے اوپر, تاکہ کلام میں جو چیزیں زائد ہیں اس کو ختم کیا جائے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو رکھا جائے, لایا جائے, ایڈ کیا جائے. لیکن قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جو مکمل حکمت کا ہے, ایسی حکمت کی کتاب ہے یہ کہ اس کے اندر نہ کچھ زائد ہے نہ کچھ کم ہے. ایسا نہیں کہ کچھ زائد ہے اس کو نکال دیا جائے, ایسا نہیں کچھ کم ہے اس کو ایڈ کیا جائے, نہیں, مکمل جامع کتاب, مکمل جامع کتاب. سبحان اللہ, اور صرف عربی زبان پہ ہی, عربی زبان. بعض حضرات نے گفتگو کی بہمیت پر بات آئی تو عرض ہوں. سورہ نوح کی آیت کریمہ ہے, اس سے آیا ہوا ہے مشکات. مشکات کے تعلق سے بعض حضرات کا خیال یہ تھا کہ کلام مشکات ورڈ عربی نہیں ہے, کچھ لوگوں کا خیال تھا. سبحان اللہ, اس کا جواب پھر ادبا نے دیا, ادیب لوگوں نے دیا, عربی جو ادیب گزرے ان لوگوں نے دیا کہ نہیں کبھی ہی نہیں, عربی لفظ ہی ہے اور اس پر کلام عربی کی خوبی ہے, کلام عربی میں کوئی بھی لفظ آپ تلاش کرنا چاہیں تو اس کے لیے وزن ہوتا ہے. اگر وزن سے ہٹ کر کے آپ تلاش کریں گے تو کبھی نہیں سکتے. قید ہے ذیلی آرمان کا, اس کو وزن پہ توڑا جاتا ہے, نہیں تم ساگن کے وزن پر جاتا ہے نا, جیم عین فے رے, اس کو تولا جاتا ہے. جعفر فعلل ہے نا, مستنصر ہے, اس کو تولا جاتا ہے. مستفعل کے وزن پر, تو اس میں وزن ہوتے ہیں کلام کو تولنے کا, کہ کون سا لفظ اس میں زائد ہے کون کم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی تعویل کی جاتی ہے, جس کو کلام نحوی اور کلام عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ترکیب کے اندر تعویل کرنا, تعلیل کرنا, کہ اس میں کچھ لفظ ایسا لگتا ہے جسے کم ہو گیا ہو. جیسے کل, کل کے وزن پر آپ تلاش کرتے ہیں, پورے عربی زبان میں کچھ نہیں ملے گا. کل ہے نہیں, کل تلاش کر ڈالیے, امپریٹو بہت رہیے, تلاش کر ڈالیے پورے قرآن میں کمی نہیں, پورے یعنی عربک ڈکشنری تلاش کر ڈالیے, اس کے گرامر کی کتابیں تلاش کر ڈالیے, مگر کچھ نہیں پائیں گے کہ کل کے وزن پر کوئی فیل آتا ہو. اب اس کی تلاش جاری ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ چینجنگ تھوڑی ہوئی ہے. کل اپنے اصل حالت پر نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ترمیم کی ہوئی, تھوڑی چینجنگ کی ہوئی ہے. اف ال, اور جب اف ال ہوا تو اس کا وزن فوراً مل گیا کہ اس کا وزن اف ال ہے. اس طرح سے اب بہرحال میں سب عربی نہیں پڑھانے بیٹھا ہوں کہ آپ لوگوں کو گرامر یا لٹریچر پڑھاؤں. اگر شوق ہے تو ذوق پیدا کیجیے, ان شاء اللہ قادم تو حاضری خدمت کرنے کے لیے. بہرحال آپ کے ذوق پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال تو یہ کلام مبارک ایسا ہے کہ مکمل حکمت کی کتاب ہے. یہ جتنی گہرائی میں ڈوبتے جائیے گا اتنے ہی زیادہ اس سے آپ موج لے سکتے ہیں. اور فقہا نے اچھا دیکھیں اس کی ذرا قرآن کی ذرا خوبی ملاحظہ فرمائیں, جو جس نیت سے قرآن کی اسٹڈی کرے اس نیت میں اس کا فائدہ ہوگا. آپ اگر صوفی صاحب ہیں تصوف کے لحاظ سے قرآن پڑھیں گے تو تصوف آپ کلیکٹ کر لیجیے اسے. اگر آپ ادیب ہیں اور آپ اس سے لٹریری خوبیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کلیکٹ کر لیجیے. اگر آپ ایک فقیہ اور عالم ہیں اس سے آپ اپنے مسائل تلاش کرنا چاہتے ہیں تلاش کر لیجیے. اب اگر آپ مجاہد ہیں اور مجاہدانہ عزائم ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ڈھونڈ لیجیے. اگر آپ کسی قوم کے امیر ہیں تو امارت کی باتیں بھی اس سے آپ کلیکٹ کر لیجیے. جس پہلو کو آپ دیکھیں قرآن میں ہر چیز ملی, اس لیے کتاب الحکمت ہے, یہ حکمت کی کتاب ہے. اور حکمت اسے کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ کچھ زائد ہو نہ کچھ کم ہو, بالکل ایک عمر برابر برابر ہوگا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں قرآن مقدس کے بارے میں, جمیع العلم فی القرآن لیکن تفاصر عنہ اصحاب الرجال. اللہ تعالی نے جتنے علوم ہیں, جتنے بھی علوم ہیں, جتنے بھی سبجیکٹ آف ایجوکیشن ہیں, سب قرآن کے اندر ہے. نگاہ جس کی جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی قرآن پاک کے اندر ڈوبنے میں کوئی گزار دی, پوری زندگی, لیکن ایسا سمجھیں کہ میں ابھی اس کی ہڈی تک پہنچا ہوں, اور ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے مغز, یہ نہیں مجھے معلوم کہ کیا ہے. اتنی ڈیپ اسٹڈی کرنے کے بعد بھی وہ بھی اپنا اعتراف کر بیٹھے کہ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے. تو جب قرآن صفت الہی ہونے کی صورت میں اللہ کی صفت تک بندہ نہ پہنچ سکے تو اس کی ذات پر کیسے پہچان سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ حدیث نہیں. قرآن ایوری بوڈا اللہ, اللہ کی صفت کے لیے حکمت کی بات اس کے اندر. وہاں قدیم جو اسکالرس گزرے ہوئے ہیں, سائنسداں حضرات جو اسلامک اسکالر ابن رشد ہے, البیرونی وغیرہ جو گزرے ہیں نا, ابن سینا وغیرہ, تو امام راضی ہیں, ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو اسے پتا چلتا ہے. ابھی حالیہ 25 سال پہلے مصر کے عظیم عالم عالم نے دور عادت کی تحقیقات کے تعلق سے انہوں نے کچھ قرآن مقدس میں فائنڈ آؤٹ کیا, تو ان کے زمانے تک جتنی نئی چیزیں ایجاد خود کی تھیں انہوں نے سب کو قرآن ثابت کر دیا. اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے غالباً. ایجادات کی کہانی قرآن کی زبانی ایسی کچھ ہے, اور پاکستان میں وہ کتاب چھپ چکی ہے, میرے پاس ہے. اور آپ دیکھیں موجودہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں قرآن اور سائنس. موریس بوکائلے جیسا اسکالر جس نے کمپیئرنگ کی بائبل قرآن اینڈ سائنس, اور اسے اس بات کو حق کر کے دکھلا دیا ہے کہ قرآن جس جگہ سے بات کرتا ہے, حالانکہ بہت بات کی کتاب اتری ہوئی ہے نہیں, قرآن جس جگہ سے بات کرتا ہے اور جس ماحول میں بات کرتا ہے وہ بدعت علامہ ان پر لوگ جن کا کھانے کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا, لوٹ مارنے والے لوگ تھے, اس میں اس پیغمبر اور پیغمبر حادی برحق نے علم کی کتنی بلندی سے لوگوں کو دست دیا ہے کہ بائبل وہاں تک تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. آپ پڑھو اس کتاب کو, بائبل قرآن اینڈ سائنس, موریس بوکائلے کی کتاب, انگلش میں بھی کون کا جب لے چکا. چنانچہ موریس بوکائلے مسلمان ہو گئے, انگلش میں ملتی ہے, یہاں پہ ہے, انگلش میں ملتی, پڑھا اس کو ضرور پڑھے. تو قرآن ایک اتنی جانے کتاب ہے, احکمت سبحان اللہ, جس میں حکمتیں حکمتیں بھری ہوئی. ایک طبیب اگر چاہے اسے نسخہ لکھنے کے لیے ڈاکٹر اپنا نسخہ ترتیب دے دے, اگر تعویذ لکھنے والا تعویذ لکھنا چاہے تعویذ دے دے اسے, ہے نا. تو مفصلت میں لدن حکیم خبیر, پھر اس میں تفصیل بیان کی گئی کس کی طرف سے, اس عظیم ترزاق کی طرف سے جو حکمت والا ہے, خبر دینے والا ہے اللہ. اس آیت کریمہ کے بعد اب پیرائے بیان ملاحظہ فرمائیے اور وقفے کا بہت سب نگاہوں میں رکھیے. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ بات کیا ہے کہ قرآن مکمل جامع کتاب ہے, حکمت کی کتاب ہے, اس کے اندر کوئی چیز بیکار اور زائد نہیں ہے, ایسا بھی نہیں کہ کچھ اس کے اندر کمی رہ گئی اس کو بعد میں ایڈ کیا جا سکے, کچھ نہیں ہے, جامع کتاب ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, اپنی نعمتیں قابل کر دی, پوری کر دی, کچھ نہیں ہے. تو جب قرآن کے اندر ایک دم ہر چیز اگزیکٹلی ایک اور ایک موجود ہے, تو قرآن ہی نے کہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو اور دوسرے کی عبادت نہ کرنا. اگر تم نے قرآن کا پہلے اسٹیٹس سمجھ لیا ہے تو اس بات کو قبول کرنے میں تمہیں تردد نہیں ہوگا. پہلی آیت انٹروڈکشن ہے اور دوسری آیت اس کا آرڈر ہے. اسی لیے آدمی کتنا بھی قابل فاضل بڑا عظیم مقرر ہو, تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو, آدمی بور ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا اگر انٹروڈکشن لے کر آیا جائے گا تو آدمی بور ہو جائے گا, یار پتا نہیں کس کو لانے کھڑا کر دیا. لیکن اگر پہلے بتا دیا گا بڑا عظیم مقرر ہے, ارے کتنا اچھا بولتا ہے کسان, فصاحت و بلاغت کے پھول جھڑتے ہیں, تو آدمی گوش پر آواز ہو جاتا ہے, تو سننا چاہیے یار بڑا بھاری مقرر آیا ہے نا. ہوتا ہے ہوتا ہے, اللہ قبر زمان آزمی سبحان اللہ, ہے نا. اب چونکہ آپ لوگ جان چکے اس لیے سبحان اللہ کہہ دیا. ہندوستان کی سب میں امام عبداللہ آزمی ایسا مقرر کی پانی میں آگ لگا دیں. ہاں تو انٹروڈکشن ہونا ضروری ہے. تو پہلی آیت انٹروڈکشن تھی, اب حکم دیا جا رہا ہے. جب تم نے قرآن کو پہچان لیا تو اب کیا کرو پھر؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوچھو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر وہ تمہیں بہتر فائدہ عطا فرمائے گا ایک ٹھہرائی ہوئی مدت تک، وَيُؤْتِكُمُ اللَّهُ فَضْلَ الْفَضْلِ، اور وہی ہر فضیلت والے کو فضل عطا فرماتا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم لوگوں نے پیٹھ پھیر لی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہیں بڑے دن سے ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار۔ استغفر اللہ پڑھتے نہیں، یہ مت جانیے کہ بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے، اتنا عظیم ورڈ ہے جس کا مجھے نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے استغفر اللہ ایک ایسا عظیم ورڈ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کر لے، اسے عامل بن جائے، تو اس کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ اس کی روزی کم نہیں ہوگی، اس کی اولاد میں برکت ہوگی، اس کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ بس استغفر اللہ کا ذکر رکھے، وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ استغفر اللہ کا معنی نہیں پتا، اس کی مثال دوں میں بھی آپ کو،
مطلب بہت سے لوگ جو نا استغفر اللہ کے معنی میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو پتہ استغفر اللہ بھول کہتے ہیں وہ، حالانکہ وہ توبہ استغفار نہیں کر، استغفر اللہ ہی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس میں کب ورد کر رہے تھے،
پڑھ تو رہا ہے یا،
مطلب میرا سوال یہی ہے، سوال یہی ہے،
پڑھ تو رہا ہے، استغفر اللہ ہمارے ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، استغفر اللہ۔ تو تم کیا کرو کہ اپنے رب سے معافی مانگو، جہاں گناہ ہو فوراً توبہ کر لیجیے، فوراً اس کی طرف رجوع کیجیے، فوراً اس سے معافی مانگی، ہے نا؟ تم تو مل گئی اس کی طرف رجوع لائی۔ اگر تم یہ کرو گے، دیکھیں استغفار کا فائدہ لیتے ہیں، استغفار میں استغفار لفظ ہے، کیا ہے؟ استغفار، بعض لوگ اس کو استغفار بولتے ہیں، غلط ہے، استغفار لفظ ہے یہ، اس کا ایک وزن ہے استغفار، اس کے وزن پر آتا ہے استغفار۔ اگر تم یہ کرو گے کہ استغفر اللہ بھی پڑھو گے اور توبہ بھی کرو گے، تو جانتے ہو کیا بینیفٹ ہوگی اس کی؟ یمتعکم متاعاً حسناً، تمہیں بہترین فائدہ دے گا اللہ، متاعاً حسن، اچھا فائدہ، اور کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مقررہ مقدار ہے، وہ مقررہ مقدار کیا ہے؟ زندگی میں، یعنی دنیاوی زندگی میں تم کو ہول لائف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فائدے، اس کے بینیفٹس عطا فرمائے گا، اور یہ فائدہ ہوگا لوگوں کے کل لوگوں فضل فضل، اور وہی ہر فضیلت والے کو فضل عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مشرکین مکہ لڑی پتھر کنکر لوہے لکڑی کے بتوں کے سامنے تم کھڑے ہو کر کے ان سے تم کچھ مانگو تمہیں دے دیں، یہ کیا دے سکتے؟ نہیں، کچھ نہیں دے سکتے۔ مقام افسوس یہ کہ تم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو اور خود سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا خالق ہے، یعنی ذہنی بت آگے ذرا ملاحظہ فرمائیے، کس قدر ہمارا ذہنی تھی، خود اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتے تھے اسٹیچیوز کو، اور پھر کہتے تھے کہ دس از مائی کریئٹر، عجب عجب نتیجے کی بات ہے، اسی کو خالص سمجھ لیتے تھے اور اسی کے سامنے چھپتے تھے، معاذ اللہ کا فکر۔ نہیں نہیں، تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہی تمہارا خالق ہے، اسی کی بارگاہ میں استغفار کرو، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پھر جب تم توبہ کرو گے تو تمہیں یمتعکم متاعاً حسناً، بہترین زندگی تمہیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ فضیلتیں جو عطا فرمائی جاتی ہیں اسی کی بارگاہ سے، کوئی کسی کی فضیلت نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں۔ ہاں، اب رہ گیا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کو کوئی ایسا مرتبہ عطا فرما دے کہ وہ اس کی عطا جو کسی کو دے دے, کوئی مطلب کہ اندر کی خلا کی بات نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو وہ مراتب عطا فرمائے, ولیوں کو مراتب عطا فرمائے, تو دراصل دیا ہوا اللہ ہی کا ہوتا ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ کسی کے ذریعہ ہو کر کے آتا ہے نا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, اور اگر تم نے پیٹھ پھیر لی, استغفار نہ کیا, اس کی طرف رجوع نہ لائے, گناہوں سے توبہ نہ کیا, شرک و کفر و بت پرستی سے بات نہ آئے, تو جانتے ہو نا میں تمہیں بہت خوفناک دن کا ڈر سنا رہا ہوں, بڑا ڈینجر ڈے ہوگا, بہت خوفناک دن ہوگا, وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کے ساتھ کام نہیں آ سکتا ہے. تیار تم نے خواب آئے مزاوے مت کبھی اللہ مرضی ہو تم, اور یہ مشرکین مکہ یہ بھی نہ سوچنا کہ تم ہمیشہ اسی جگہ رہو گے, زمین ہی پر رہو گے, زندہ ہی رہو, نہیں نہیں, اذا اللہ مرجعکم, تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. کہاں جاؤ گے یار گناہ کر کے, اسی طرف جانا ہے نا. اور وہ اتنا عظیم اتنا مختار ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تمہیں دنیاوی زندگی میں چاہے تو پوری زندگی تمہیں غریب مفلس مقروب الحال تنگ دست مریض محتاج بنا کے رکھا ہے, اور اگر وہ چاہے گے تمہیں ہر آزمائش سے بالا تر کرنے کے بعد بلند فرما دے گی, اسی کے سب قدرت ہیں نہیں سر. اچھا سبحان اللہ, اس سے یہ معلوم ہوا جیسا میں نے دوپہر کی تقریر میں کہا تھا آج, کہ جب گناہ بڑھتے ہیں تو اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں, ایک تو روزی تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور عمروں کی برکتیں گھٹا دی جاتی ہیں. کیا کرنا, روزی بھی ختم ہو جاتی ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے نا اس کی روزی سمٹنے لگتی ہے اور اس کی عمر کی برکت بھی ختم کر دی جاتی ہے. اور جب بندہ گناہ چلیے بتقاضے بشری گناہ اس نے کر لیا, اس کے ضمیر میں اسے چھوڑا, پھر توبہ کی, اس نے استغفار پڑھا, توبہ کی, اللہ کی طرف رجوع لایا, تو پھر وہ اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اتائب بالذنب کمن لا ذنب له, جس شخص نے اپنے گناہ سے سچی توبہ کی ہے تو اس کا حال ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن شرط ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ صبح کو جان پیا شام کو توبہ کر لی اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ بھی ہو اور دوسرا ہاتھ قرآن کے ورق پر بھی ہو, یہ نہیں چلتا, یہ نہیں چل پائے گا. برنگی چھوڑ دے رنگ ہو جا, سراسر موم بن یا سنگ ہو جا, ہاں یہی کرنا چاہیے. اگلی آیت کریمہ کا ماحول اور منظر عام بنایا جا فرمائیے. مشرکین مکہ میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا اخنس ابن شعیب. وہ بات بڑی زبردست کرتا تھا, بڑا کھچاؤ اس کی بات میں تھا, بڑی میٹھی میٹھی بات چیت کرتا تھا, ہے نا. حضور کے پاس آتا تھا بہت میٹھے لگنے لگنے میں آتا تھا, مگر دل کے اندر اس کے کیا ہوتا تھا, اللہ اکبر, دشمنی رناد بغض و عداوت بھرا ہوتا تھا, اور زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا. تو قرآن مقدس نے اس کے اس منافقانہ عمل کو ظاہر کر دیا کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر کے زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل کے اندر چور چھپا لائے ہو, تم سمجھتے ہو کوئی نہیں جانتا ہے, اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے. جب اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے تو تمہاری اس منافقانہ روش کو نہیں جانے گا وہ, اور اپنے حبیب کا حبیب کو نہیں بتائے گا وہ, کیوں نہیں بتائے گا. ایک اور قول نقل کیا گیا اس حدیث سے, اس آیت کریمہ کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دشمنی تو ظاہر نہیں کرتے تھے, لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو کرتے کیا تھے, اپنے بدن کو چادروں سے, چہرے کو چادروں سے چھپا کر کے نکلا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ کہ راستے سے گزرتے ہی کہیں محمد عربی سے ملاقات ہو جائے. ماذا اللہ کا ملا رہی تو چلتے تھے جب وہ, اور حضور کو دیکھا کہ کہیں آ رہے ہیں نا, تو پھر وہ چہرہ پھیر دیتے تھے, جیسے آپ کے اوپر وہ ڈال لیا چادر بہا دی تاکہ ایسا محسوس ہو کہ میں نے دیکھا ہی نہیں. ان کا بھی ذکر اس میں کیا گیا. ایک تیسرا قول بھی نقل کیا گیا ہے, اور یہ قول ذرا سا ہم آپ کے لیے بہت عبرت انگیز ہے. سبحان اللہ, صحابہ کرام اول وقت میں, جسے افراد کے اندر امام بخاری نقل فرمایا ہے اپنی کتاب المفرد کے اندر, امام بخاری کی تسلیم کی گئی, صحابہ کرام جب پیشاب اور پیخانے کے لیے جاتے تھے تو اپنے سطر سے کپڑا ہٹانا ان کے لیے بڑا بھاری تھا, اس پر حیا کی وجہ سے کہ ہم اللہ کے حضور کیسے ننگے ہو سکتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے اللہ کے لیے. تو آیت اتر کے لیے بتایا گیا ہے, میرے پیارے حبیب کے صحابہ, حیا تمہارا عظیم جوہر ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور تم یہ تکلف پہ پڑے بھی ہو, اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. تمہارا رب تو تمہیں بالکل دیکھ رہا ہے, جانتا ہے تم کپڑا پہنو کہ نہ پہنو, ہر حالت میں تم کو جانتا ہے. تو یہ جو تمہارے اندر تکلف کی بحث اور بات پیدا ہو گئی ہے, اس کو ذہن سے نکال دو. اس میں تمہیں چھوٹ دی گئی ہے تو تم ایسے منفی اور نگیٹو پوائنٹ پر آ کر کے کیوں سوچنے کی کوشش کر رہے ہو. سمجھا بھائی, سبحان اللہ, الا انہم یتنون صدورہم, سنو وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں کہ تاکہ چھپ جائے, لیتخبروا کہ وہ اللہ سے پردہ کرے, الا حین یستغشون ثیابہم, سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں جانور دیکھ رہا ہے. تو ان سے کہیں تو یا لگ ماں جسے رونا وایو رلون, اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے. ان نحو علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں کے حالات کی جانتا ہے, وہ تو دلوں کے حالات کی جانتا ہے. رب کریم جانے کیوں نہیں, وہ تو خالق ہے, وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا بھائی. اگر وہ خالق وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا. ایک کمپیوٹر ماسٹر وہ نہیں جانے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز کا رکھا رکھی ہوئی ہے, تو کون جانے گا, میں جانوں گا. سہیلی کی بات کیا ہے, بہت سارے لوگ اسی کو کہہ دیکھ رہے ہیں سب لوگ مل کر کے, ہے نا. تو رب کریم جو خالق ہے اس نے ہمارے جسم کے ہر حصے کی تکلیف اسی نے فرمائی نبھائی. پانی کا ایک قطرہ بتا خون بنا, بتا خون بننے کے بعد لوتھڑا بنا, لوتھڑا بننے کے بعد سخت گوشت بنا, ہڈیاں نکلی, اس پر انسانی شکل کس نے بنائی, اسی نے تو. اور اس کے بعد ایک مخصوص وقت کے اوپر اس دنیا میں ظاہر ہونے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی, وہ تو سب جانتا ہے. جب وہ سب جانتا ہے تو ہمارے دن کے بھیج دے, تمہارے دن کے بھیج نہیں جانے گا, یہ مشرقی نہیں بنتا. سبحان اللہ رب العالمین. یہ تو اپنے غریب کے تعلق سے ہے نا, اور اللہ جل شانہ اپنی عطا اور فرض سے اپنے نیک ابرار و اخیار بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے حالات جانتے ہیں. عطا فرماتا ہے, لیکن ان کا جاننا اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ کا جاننا اللہ کی ذات سے ہے, یہ فرق ہوتا ہے, ہے نا. اس کو بھائی ماڈرن ٹیکنالوجی نے تو اس کو اتنا آسان کر دیا, اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, درد ہوا اس کے بعد گئے صاحب, کہتے ہیں کہ سونوگرافی بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, اس سے قلب کی حرکت وغیرہ معلوم کی جاتی ہے. کچھ بھی ہے, کچھ ہے تو ایک لوہے کا ایک لوہے کی مشین, وہ تو ہمارے اندر کی ساری چیز جان جاتی ہے, نہیں جانتی ہے, سب جانتی ہے, تو وہ اپنے قریب وہ نہیں جانے گا, اور وہ جس کو عطا فرمائے وہ نہیں جانے گا. وما من دابة في الأرض إلا على الله, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو, وہی ان چیزوں کو جانتا ہے کہ کون کا پھیرا اور کہاں سپرد ہوگا. یہ چیزیں کتاب مبین, صاف صاف بیان کرنے والی کتاب مبین ہے. وما من دابة في الأرض, دابا یا دب کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہو, جو موو کرتی ہو, چاہے وہ انسیکٹ ہو, چاہے اینیملس ہو, چاہے ہیومن بینگ ہو, کیڑے مکوڑے, جانور اور انسان جتنے بھی پائے جاتے ہیں, کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, اور سب کی روزی اس نے اپنے ذمے کرم پر لے رکھی ہے. کیسے کیسے روزی بھر پہنچاتا ہے صاحب, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, مطلب ہے نا. واہ, مولانا روح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ایک اندھا پرندہ تھا, ہل جائے گا, دونوں آنکھیں اس کے نہیں, اور ظاہر سی بات ہے اندھی چڑیا اڑ کے جائے گی کہاں پہ, بیٹھی ہوئی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک عارف اللہ گزر رہے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ اندھا پرندہ یہ روزی کیسے کھاتا ہوگا, زندہ کیسے, عبرت کا مقام ہے دوستوں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری چڑیا آئی اور اس کے منہ میں چارہ تھا, آئی اور آنے کے پڑایا تو اس کی ادا اور اس کی قیدت سے اس اندھے پرندے نے جان لیا کہ میری روزی میرے پاس پہنچ گئی. اس نے منہ کھولا اور اس کے بعد اس نے اپنی چونچ سے اٹھا کر کے اس کے چونچ میں چارہ رکھا, اٹھ سے کیسے روز پہنچایا. زمین کے اندر پائے جانے والے سوراخ, چھوٹے چھوٹے سوراخ جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, اور انتہائی زیادہ چھوٹے چھوٹے کیڑے, کون روزی لیتا ہے, کون پہنچاتا ہے وہاں. بھائی ہم اور آپ دکانوں سے راشن لاتے جا کر کے, ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جا کر کے دکان خریدی, وہاں پہ ملتا ہے, وہی قریب ہے, وہی رب قریب. یہ دراصل صوفیہ کے نزدیک کی آیت کریمہ توکل کی سب سے بڑی دلیل ہے. توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا, کیا آدمی اس کی ذات پر بھروسہ کر لے تو روزی کیسے دیتا ہے, اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے, بہت دل گردہ چاہیے. یہ خاص نوازشیں ہوتی ہیں اس کے مخصوص بندوں پر, جس کو وہ اپنی بارگاہ کا قریبی بناتا ہے, اسی بندے کے اندر دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ صوفیہ کے یہاں خصوصاً پتا ہے, صوفی کہ وہ اللہ کی ذات ساتھ ہے. عصر حاضر میں وہابی موومنٹ کی مخالف کر رہا ہے, کر رہی ہے کہ تصوف جو ہے یہ اسلام کے لیے زہر ہے, معاذ اللہ رب العالمین. تصوف صوفی جو ولی جو گزرے ہیں سینٹس, اس کے سلسلے میں اس کے افکار و نظریات بڑے گندے ہیں, جلدی ختم کرو, مجھ کو جانا ہے, اسلام ہے. تو اس سلسلے میں بھی اس کے نظریات بڑے گندے اور خطرناک ہیں, لیکن جانتا ہے وہ جو اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہوا. صوفیوں کے قدموں میں بیٹھنے والا ہی صوفی کی قدر جان سکتا ہے. اور میں اسی لیے چیلنج سے کہتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام کے بعد مذہب کس نے پہنچایا ہے؟ کوئی جواب دے دے. وہابی تحریک تو آج صرف بہت مشکل سے 80 سال یا 100 سال کی ہے بس. اور ہمارا مذہب الحمدللہ 1500 سال تقریباً پرانا ہے نا. اس بیچ کے پیریڈ میں کس نے تبدیل کی ہے؟ برے صغیر جو کفر کی کفر کا گہوارا تھا کس نے مذہب پہنچایا ہے؟ جماعت والے تو انگریزوں کے چمچے ہیں. یہ کہ جماعت کیا کریں گے؟ دس از ریئل دس فیکٹ. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں نا, گو دا بیک اینڈ فائنڈ آؤٹ, آپ دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے. آپ کو جتنے بھی فرقے نکلے ہیں وہ سب یہودیت اور عیسائیت کی دیکھ. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, آپ پڑھ ڈالیے, آپ کو پتا چل جائے گا. ہیمپر کے باہر کی کتاب ہے اور وہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے اس سے, یہ برٹش سسٹم, آپ اس کو پڑھ ڈالیں. ہیمپر ایک انگریز تھا, اس نے اپنی ڈائری لکھی. وہ ڈائری بس لگ گئی کسی کے ہاتھ اور پھر اس کے مختلف ایڈیشنز نکلے اور کئی زبانوں اس کا ترجمہ ہو گیا. اس میں اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ میں نے وہابی موومنٹ کو کیسے کریٹ کیا ہے. اس نے لکھا ہے آپ کتاب کو منگوائے, پاکستان سے ملتی ہے ہم طرح کے اطرافات. دلچسپ ناگران انداز اس کا ہے, پڑھ جائے پڑھتے رہے, یہ کتاب چھوڑنے کا دل نہیں کہتا ہے. پڑھا تو جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب, جب آپ پیچھے جائیں گے تو پتا چل جائے گا, چاہے تبلیغی جماعت ہو, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, چاہے قادیانیت ہو, چاہے کوئی بھی ہو, وہ سب وہیں پہنچے گی, ہے نا. صحیح سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ پردہ فرمائے ہیں, دل گردا جا کر پتا ہے تو, اور وہ بھی ایسی سرزمین پر, ایسی زمین جہاں پہ اسلام کا نام لینا جرم تھا, ایسی سرزمین پر پورے ہندوستان کو کس نے اسلام بخشا ہے بتائیے. اور آج انہیں لوگوں کی مخالفت, انہیں لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے, گمراہ کہا جاتا ہے, پتا نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے انہوں عظیم شخصیتوں کو. معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ. تو زمین پر کوئی بھی ہو, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روزی کا ذمہ دار ہے. اور مستقر اور مستودع یہ دو چیز ہیں. مستقر اسے کہتے ہیں کہ کہاں ٹھہرے گا. آپ دیکھیں پرندوں کی طرح کیفیت دیکھیں, ایک چڑیا اپنے گھونسلے سے صبح کو نکلتی ہے اور فضائے کائنات میں پھرتی 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 پھرتی, کھاتی پیتی کھاتی پیتی, شام کو کہاں آئے گی؟ اپنے ہی گھونسلے جائے گی. کس نے اس کو بتلایا ہے کہ تمہارا گھونسلہ یہی ہے؟ کسی اور طرف جا سکتی تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو شاید موسم بہار میں مائگریٹ کرتے ہیں, وہ موسم بہار میں وہ ادھر آتے ہیں, کہیں بہت دور چلے جاتے ہیں شاید وہ انڈونیشیا کی طرف, اور جب موسم بہار ختم ہوتا ہے تو کچھ سائبیریا کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ بھولتے نہیں اپنے راستے ساتھ, کون انہیں دکھلاتا ہے, کون بتلاتا ہے کہ تمہاری مستقر یہ ہے. وہ مستقر اور ودیجت کہاں کیے جاؤ گی؟ ودیجت کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں سپرد کہاں کیے جائے, کہاں مروے, کہاں دفن کیے جائے. اس لیے تو پہاڑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی قبر تیار کرانا اپنی زندگی میں یہ لاحاصل بات ہے. کیا سمجھاتے ہو؟ اپنی قبر تیار کرانا اپنی زندگی میں یہ لاحاصل بات ہے. تم کہاں مرو گے تمہیں معلوم بھی ہے, معلوم بھی ہے. ارے یہ کہ آج کے دور میں جو یہ بات پائی جا رہی ہے کہ صاحب مرتا کہیں ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس کی بوائے ڈب جاتا ہے, یہ بڑے دکھ کی بات ہے, بہت تکلیف کی بات ہے. یقین کر لیجیے, خاموش ہوا تھا, بہت تکلیف کی بات ہے یہ. اس لیے کہ جانتے ہیں مردے کے اوپر کتنا تکلیف ہوتی ہے اس پر, اللہ اللہ کیا جائے. اگر وصیت کیا تو وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا, بہتر یہ ہے نہ کیا جائے. اس از بیٹر, بٹ ناٹ پروہیبٹڈ, ناٹ پروہیبٹڈ, ختم نہیں, منع نہیں کہ نہ کرنا اچھا ہے. تو یہ نہیں کہ ذکر کی زمین میں دفن کیا جائے گا. یہ سب ایک کتاب مبین میں ہے جسے اللہ جل شانہ کے قلم قدرت نے لکھا ہے نا, اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور چھ دن میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے, تاکہ تمہیں جان لے آزمائے کہ تمہیں اچھے عمل والا کون ہے. یہ مخلوق کیوں پیدا کی گئی ہے نا, اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. بحث شروع ہو چکی, سورہ یونس شریف میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ اش بادل بکتا کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا بھی تو ختم ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا, اسی کو پھر دیکھیے یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا. اب اس کے بعد پھر انداز تیکھا ہوتا نہیں چلا جا رہا ہے. اچھا صاحب, میں نے ابھی عرض کیا شروع میں کہ بعض آیتیں متشابہ ہوتی ہیں. آیت متشابہ میں سے ایک جملہ وکان عرش اور الباب اور اس کا عرش پانی پر تھا. اب یہ نہیں معلوم جو پانی کیسا تھا اس کا عرش کیسا ہے, اور عرش کا پانی پر اس کا کچھ نہیں مطلب, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اسی لیے مفسرین جب اس قسم کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو اس میں بعض الفاظ بہاتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا عرش کیسا ہے, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر کیسے تھا, ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم صرف ٹرانسلیشن اس وقت کر رہے ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں, ترجمہ ہی ہماری پوچھنی ہے نا. مسیحیت کے تعلق سے یہاں پہ یہ بات بڑی دلچسپ ہے, جو ایک لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ ماں اللہ رب العالمین اس نے چھ دن تک تو زمین اور آسمان بنایا اور ساتویں دن وہ کیا کیا, اس نے آرام کیا یعنی تھک گیا تھا. اللہ تعالی ماں اللہ تھک گیا تھا, توبہ توبہ استغفر اللہ ہے نا. آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی, جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہ تھا, اور جب کچھ بھی نہ رہے گا اس وقت بھی رہے گا, اس لیے کہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے. ہماری زندگی اس کی زندگی اس کی عطا پر موقوف ہے, اس نے دیا ہم زندہ ہے. جب ہماری زندگی کے لمحات سمیٹ دیتا ہے ختم ہو جاتی ہے زندگی, لیکن دائمی اور ہمیشگی کی زندگی اسی کی ہے, اور اس کی زندگی کسی کی محتاج نہیں, اس کی زندگی خود اس کی ذات کے لحاظ سے ہے نا. وہ حی بھی ہے, وہ قیوم بھی ہے. لا تأخذہ سنة ولا نوم, نہ نیند آتی ہے نہ آنکھ آتی ہے کہ لمحے بھر کے لیے اس کو نیند یا آنکھ آ جائے, ایسا بھی نہیں ہے نا. سبحان اللہ, کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہمیں آزمائے کہ اچھے عمل والا کون ہے. لیم تو کمن جی کمار سنا والا اچھا عمل والا کون ہے نا. اچھا عمل اس پہ تو کچھ کہنا ہی نہیں, اس لیے ضمیر آپ کا ضمیر خود مفتی ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ آپ کا ضمیر خود مفتی ہے, اس سے آپ فتوا پوچھ لیجیے کہ اچھا عمل کسے کہتے ہیں, بتا دے گا. کسی اور مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھی اور ضمیر سے پوچھے کہ مطلب میں آپ کر رہا ہوں یہ کام اچھا ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ہاں کہہ دے تو کر لیجیے, اگر نہ کہہ دے تو نہ کیجیے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی بگڑے ہوئے انسان سے, میں انسان کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انسانی شکل میں جانور ہوتے ہیں. اس لیے کہ سورہ انفال شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کفار و مشرکین کے تعلق سے کہ وہ جانور, وہ جانوروں سے بدتر ہے, کیونکہ ان کا ذوق سلیم ہے ہی نہیں کسی چیز کو سمجھ سکے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تبارک نے ذوق سلیم عطا فرمایا ہے, کہ وہ ہر شخص اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھے کہ کیا شراب پینا اچھا ہے. اگر وہ فتوا دے کہ پیو تو پیو, کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ فتوا دے پیو تو پیو, اگر فتوا نہ پیو تو نہ پیو, لیکن اگر فتوا دے کہ پی لو تو جان لو کہ وہ رائے کے طرح نام والوں میں ہے. یہ بتائیں جانور کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ زمین کبھی بھی بری چیز کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، زمین کبھی بھی بری چیز کا فتویٰ نہیں دے گا، زمین جب بھی فتویٰ دے گا تو اچھی چیز کا فتویٰ دے گا. آپ کا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک بچہ راستے میں بیچ روڈ پر کھیل رہا ہے اور اپنی گاڑی کی اسپیڈ 60 پر جا کر کے خود آپ کا ذریعہ کہیے نہیں کہ. تو اچھا عمل ہی بندے کی آمائش کا ذریعہ ہے، اسی کو قرآن مقدس نے کئی جگہ کئی انداز یاد کروایا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، جس شخص نے اچھا عمل کیا تو اپنے لیے، جس نے برائی کی اپنے لیے. شکریہ اللہ کا. تو جب ان سے کہا گیا کہ موت کے بعد پھر اٹھنا ہے تو کہنے لگے او ہو ان ہادا الا سحر مبین، تو کھلا جادو ہے. موت کے بعد پھر اٹھنا یہ کیا ہے، کیسے اٹھا جائے گا؟ آدمی سڑ جاتا ہے، رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی اس کو کھا لیتی ہے، پناہ ہو جاتا، پھر اٹھنا ہوگا. اس لیے میجک لگ رہا ہے یا معصلہ ہے. سیم یہی ورڈ کسی طرح سورہ مشرق کی چوتھی یا پانچویں آیت میں لیا جائے، سیم یہی ورڈ ہے کہ جب ان سے کہا گیا تو کہتے تھے کہ حاضر تیروں کو بھی تو کھلا جا بھی اٹھی. عجب سی بات ہے، جو رب کریم پانی کے قطرے کو انسان بنانے پر قادر ہے، جو رب کریم پہاڑ کی چٹان سے سارے علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کرنے پر قادر ہے، جو رب کریم بغیر باغ کے سیدنا عیسیٰ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو رب کریم ماٹی کے مٹی کے اسٹریچی کو آدم کا پتلا بنا کر کے ان کی زندگی دے سکتا ہے، وہ رب کریم پھر اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے. یا رکھیے حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن جب جزا و سزا ہوگی، حضور فرماتے کہ اگر کسی سین والی بکری نے جب سین ماری ہوگی تو اللہ اس کا بدلہ اس کو دلائے گا. یاد رکھیے گا، ہر چھوٹی باتوں کو ہم اگنور کر جاتے ہیں، ارے ہو گیا چھوڑ کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ اگنور کرنا ہمارے لیے صحیح کر دے گا آگے. اسی لیے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی زیادہ بلندیاں اس کو ملتی ہیں. وَإِذَا خَرْنَا أَنَّهُمُ الْعَذَابَ إِلَى مَعْدُودِهِ، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تان لو کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات تو سنا دیے گئے ہیں، کہ تک عذاب تم پر آیا تو مذاق اڑاتے تھے. ذرا بتا دیجیے عذاب آئے گا تو ذرا کیا نہیں آئی، ہم اس کا بیٹھ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، مذاق اڑاتے تھے. ابھی اندازہ آئیے مذاق عذاب اس کا آنے کا انتظار. وَإِذَا خَرْنَا أَنَّهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اگر ہم ان سے آپ کچھ گنتی کی متک ہٹا دیں، کچھ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، اگر متاخر کر دیں، اگر لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کہ وہ عذاب کس چیز میں روک رکھا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے. یہ مکہ کے لوگ کہتے تھے، مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے، الا یوم یاتی لیس مخلوقا عرض، تو میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہوشیار الا یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، ہوش سے کام لو، وہ آئے گا، اور جب آئے گا تو لیس مصروف نہ رہوں، پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. وہ آپ ابھی ماکان بھی سہ جو، اور انہیں گھیرے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑا دے، جس کی ہنسی اڑا رہے ہیں نا، وہ جب اترے گا تو پھر اسی پیسے جائیں گے. وہ ہاپا یقینوں کے معنی ہوتا ہے پسنا کے، پیس دے گا اسی میں اس کو. یہ مشرکین مکہ جس عذاب کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے رسول نے بیان فرمایا ہے، اس عذاب کی جلدی نہ مچاؤ. اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عذاب نہ اترنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس عذاب کے اترنے میں جو ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ کرنے میں اب کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے، سارے گناہ آدمی کر لے اور حشر کے دن اس کے نام اعمال میں ایک ذرہ برابر نیکی باقی نہ رکھی جائے، اسے عذاب امحالی کہتے ہیں، عذاب امحالی کہتے ہیں، چھوٹ دینے کا، ڈھیل دینے کا عذاب. اور عذاب تعجیلی یہ ہے کہ گناہ کرے فوراً عذاب اتر جائے، دونوں ہوتا ہے. عذاب محالی کی بات چل رہی ہے یہاں پہ, آئے گا ضرور آئے گا, اور پھر آیا ایسا نہیں کہ آیا, آیا ایسا آیا کہ نسلیں تباہ ہو کے رہ گئی. کوئی باقی ہے وہ دنیا میں کون انسان ہوگا جو کہہ رہے ابو جہل کی نسل سے نہیں, بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کون ہے جو کہے گا میں ابو لہب کی نسل سے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ کون ہے جو کہے میں شیبہ عتبہ کی نسل سے ہوں, اخرس بن شعیب کی نسل سے ہوں, امیہ بن خلف کی نسل سے ہوں, عبداللہ بن عمر بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کی نسل سے ہوں, کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر ہوگا نہیں تو بتائے گا, لیکن اگر پتا چل جائے کسی دیر کی نسل سے ہے تو کیا بات ہے. اگر پتا چل جائے کہ بلال حبشی کی نسل سے ہے تو اللہ اللہ, سلمان فارسی کی نسل سے ہے تو اے 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 اے. یہ ہے کہ ایسا عذاب اترا کہ صفائے ہستی سے ان کے نام تک مٹا دیے گئے, وجود تو مٹا ہی نام تک ختم کر دیے گئے ہیں. اور وہ غربت و افلاس کے مارے ہوئے صحابہ, کیونکہ نہ صبح کھانے کا کوئی انتظام تھا, نہ شام کھانے کا کوئی انتظام تھا, آدمی کا طوطی بولتا ہے نا, آدمی کا طوطی بولتا ہے, بلال حبشی, سلمان فارسی, ابو ذر غفاری ہے نا, عمار بن یاسر جیسی عظیم شخصیتیں, ان کا حال یہ تھا کہ ان کے بدن پر پہننے کے کپڑے نہیں مل پاتے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ, بدن پر پہننے کے کپڑے نہیں ویسے ہو پاتے. میرا حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ آخری حدیث سنا کر کے اتو ختم کرو, ان کا بھی عجیب حال ہے. ایک روز کہتے ہیں کہ مجھے بڑے کس کے بھوک لگی, اصحاب صفہ میں بھی تھا, مجھے بڑے کس کے بھوک لگی, میں بیٹھا حضور کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا. اصحاب صفہ کا چبوترا جو ہے نا وہ رسول کریم کے دروازے کے سامنے پڑتا ہے. میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ حضور باہر نکلے تو میں کچھ کہوں, بڑے واقعات کیسے بجائے گا اللہ تعالیٰ کے, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے یہاں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا کہ ابھی حضور نکل کے مجھ کو بلائیں گے, چونکہ بھوکا ہوں. حضور نے مجھ کو بلایا, میں بڑا خوش ہوا, میں تو میں گیا مجھ کو پلا. جب میں گیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ فلا 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 کو کرا لیا ہو. تو میں سوچنے لگا کہ یہ پیالہ, تو پھر حضور کہتے اس کو بلا لیا, اس کو بلا لیا, اس کو بلا لیا, اب اندر میرے خلجار دفاع ہے کہ میں کیا معلوم کرتی ہوں. میرے ستر آدمی آ کر کے بیٹھے حضور کے پاس, کتنے؟ ستر آدمی, اور میری جگہ سے آگے پر لگی ہوئی ہے. پھر کیا ہوا کہ حضور نے اپنے دست کرم سے سب کو پلانا شروع کر دیا, پلانا شروع کر دیا, اور سب لوگ پیتے کا آسودہ ہوتے گئے, اور دودھ جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا. اسی کو سیدی آواز فرماتے ہیں نا, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, جام مانے پیارا, شیر مانے دودھ, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, پیچھے پیچھے منہ گر گیا, لوگوں نے ہم نہیں پیئیں گے, ہم نہیں پیئیں گے, منہ گر گیا, انتظار دیکھیں ارے پیے 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 پیے, اور پھر ہوتا ہے تو نیا یہ منہ پھر گیا, جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اور اس کے بعد حضور نے آخر فرمایا بلیرا تم پیو, کہتے میں نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ جتنا پینا تھا خوب پیا. اس کے بعد پھر مجھ سے کہتے ہیں میں نے پیارا ہوں, حضور نے فرمایا اور پیو, عرض کیا اللہ نے گیا. اس کے بعد تب حضور نے نوش فرمایا, تب حضور نے نوش فرمایا. ایسے ایسے لوگ, لیکن آج سبحان اللہ عام آدمی کو چھوڑ دیجئے میاں, محدثین اعظم امام بخاری جیسا عظیم محدث, ائمہ کرام مجتہدین اعظم امام اعظم ابو حنیفہ جیسا عظیم امام, اپنے سر کی دستار بھی سیدنا ابو ہریرہ کے قدموں پہ رکھنے کو معراج سمجھا. اب دیکھیں زندہ کون رہا مٹا کون, وہاں پر ہی ماں کا دن جس طرح پیس دے گا یا باپ جب آئے گا ایسا پیسا کہ ختم ہو گئے. اللہ صلی اللہ علیہ سجدینا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ رب کریم. تفسیر کے بیان کرنے میں اگر مجھ سے کسی طرح کا کوئی تصادم کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم شرف سے قبول عطا فرما. اللہ العالمین جس کا ثواب ہم سب کو دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی ہر جگہ عطا فرما. قرآن مقدس کو اللہ العالمین سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے برکات اس کی سعادتیں جو ابدی سعادتیں ہیں اس سے ہمیں بھرپور بہرمند ہونے کی صلاحیت عطا فرما, توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو ہماری زندگی میں بھی موت کے وقت قبر میں حشر میں میزان پر پرسرات میں ہر جگہ قائد رانما مصاحب قرین غمگسار بنا کر کے ہمارے لیے ہمارا معاون بنا دے. الہ العالمین اس کا روحانی اثر ہمارے دلوں پر ایسا جاری فرما دے کہ گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے, گناہ کا خیال آئے تو ہماری زبان پر ہمیشہ استغفر اللہ جاری ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ بدور یاسی سیدنا مولانا محمد عبادی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.